أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب قانون سیاست کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں اب مسلمانوں کے حقوق زیر بحث ہیں. میں نے پچھلی نشست کے خاتمے پر یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت انسانی حقوق کے جو تصورات قائم ہو چکے ہیں، بلکہ انسانی حقوق کے بارے میں جس طرح کا شعور لوگوں میں پیدا ہوا ہے، اس زمانے میں یہ صورتحال نہیں تھی. اس وقت حکومتیں حوصلہ مند لوگ فتوحات کے ذریعے سے قائم کرتے تھے، اور پھر پرامن انتقال اقتدار کا یہ طریقہ مان لیا جاتا تھا کہ جب ایک شخص نے ہمت کر کے اپنی قوت سے نظم قائم کر دیا ہے، تو اب سب سے بڑھ کر اسی کی اولاد کا حق ہے کہ یہ حکومت کرتے رہے. اس طرح کی حکومت جہاں بھی قائم ہوگی کہ اس کی اپنی بنیاد بھی قوت پر ہے، اور اس کو اگر کوئی چیلنج کرنے کے لیے اٹھے گا تو وہ بھی اسی بنیاد پر کامیابی حاصل کرے گا، اس طرح کی حکومتیں استبدادی ہو جاتی ہیں. چنانچہ وہ اس بات کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتیں کہ ان سے کوئی اختلاف کرے یا ان حکومتوں کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے یا ان کو ہدف تنقید بنائے اور اس طرح سوسائٹی میں ان کی حیثیت کو نقصان پہنچائے. چنانچہ حقوق، انسانی حقوق، یہ گویا حکمرانوں کے رحم و کرم ہی پر تھے. اس کے کچھ تصورات تو اخلاقی ہیں، وہ ایک حد تک رہتے تھے اور لوگوں کو کنٹرول کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے تھے، لیکن تعین کے ساتھ ان حقوق کو مانا جائے، ان کی یہ حیثیت ناقابل انکار ہو جائے. اگر کوئی شخص انہیں پامال کرے تو وہ سوسائٹی کی نگاہ میں مجرم قرار پائے، یہ صورتحال نہیں تھی. تو جب اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں ایک حکومت قائم ہوئی، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ حکومت الہیہ تھی، اور حکومت الہیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کر رہے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے نبی اور رسول زمین پر موجود ہوں اور ان کو اقتدار حاصل ہو جائے. اس طرح کی حکومت الہیہ بنی اسرائیل میں صدیوں قائم رہی، اور آخری مرتبہ یہ جزیرہ نما عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوئی. اس حکومت الہیہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس قانون کا پابند کیا، ہم یہاں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. یعنی اس باب میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ دنیا کے لیے کوئی قانون سیاست ہمارے دین نے دیا ہو، بلکہ عملی لحاظ سے جو حکومت قائم ہوئی اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر کے تحت قائم ہوئی، اس میں کیا کیا چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں. چنانچہ میں نے اس کی تمہید میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس حکومت الہیہ میں اب ہمارے لیے رہنمائی ہے. جو قانون اس میں بیان کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم قیامت تک اپنے ہاں جو سیاسی نظم بنائیں گے، اس کو بہتر کرنے کی سعی کریں گے. تو مسلمانوں کے حقوق کی یہ بحث بھی اس پس منظر میں سننی چاہیے. یعنی دنیا میں جو انسانی حقوق کے تصورات اب ہیں، ان کو ذہن سے نکال دیجئے. فتوحات کا زمانہ ہے، لوگوں کے مابین اور ان کے حکمرانوں کے مابین بادشاہ اور رعایا کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور پھر بادشاہ سلامت یا ان کا خاندان از راہ عنایت جو حقوق دینا چاہیں دے دیں. اس وقت کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نظم کے لیے اپنے پیغمبر کو کیا ہدایات دیں، مسلمانوں کو کیا ہدایات. اس کا موقع اصلاً اس وقت آیا کہ جب صحابہ کرام کی جدوجہد کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر لوگ دین میں داخل ہونے لگے. پہلے تو ایک فطری تحریک کی نوعیت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دی ہے, پیغام پہنچایا ہے, لوگ ایمان لائے ہیں, وہ اپنی انفرادی حیثیت میں مان رہے ہیں, تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں, اپنا تزکیہ بھی کر رہے ہیں, اپنی تطہیر کے اقدامات بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کو اپنے وطن میں وہاں کے زعماء سے سخت مزاحمت پیش آ گئی ہے, اس میں لوگ اپنی جان, اپنے مال, اپنی آبرو کے خطرات میں جی رہے ہیں. ہجرت کا موقع آ گیا, پھر سب چھوڑ کر مدینہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے. اور مدینہ میں جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جس کا نام اس وقت یثرب تھا, تو وہاں چونکہ انصار کے بڑے قبائل کے رؤسا مسلمان ہو گئے, یعنی ان کی لیڈرشپ نے دین کو قبول کر لیا. دین کو قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور رہنما مان لیا. یہ جب مان لیا تو ایک نوعیت کی قبائلی سی ریاست وہاں قائم ہو گئی, جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں. صحابہ کرام ہی اس میں سرخیل تھے, اصل حیثیت بھی انہی کی تھی. قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بتایا ہے کہ وہ انہی درجات کے لحاظ سے پیغمبر کے ساتھی بنے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی پذیرائی فرمائی. ان میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے سبقت کی آگے بڑھے, وہ بھی تھے کہ جن کو متبین بحسان کہا ہے. یہ مختلف درجات کے لوگ ہیں کہ جو آہستہ آہستہ شامل ہو رہے ہیں اور حضور کے ساتھی ہیں, اور ایک جد و جہد جاری ہے. جب بڑے پیمانے پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب جزیرہ نما عرب میں مشرقین کے لیے اسلام اور تلوار میں انتخاب ہے, اور باقی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا کہ وہ محکومی کو قبول کر لیں, یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور سورہ توبہ میں اس کا اعلان کر دیا گیا. تو وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے یا مشرقین میں سے اب مسلمان ہو رہے ہیں, وہ سیاسی غلبے کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں, اس الٹیمیٹم کے نتیجے میں مسلمان ہو رہے ہیں, تو ظاہری لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ ان کو وہ حقوق کیسے حاصل ہو سکتے ہیں جو مثال کے طور پر مہاجرین کو حاصل ہیں, جو انصار کو حاصل ہیں, جو ان کے گلہائے سرسبت کو حاصل ہے, یہ ان کو کیسے حاصل ہو سکتے ہیں. اس موقع پر قرآن مجید نے یہ تفصیلات بیان کی. اس موقع پر یعنی وہ وقت آ گیا ہے کہ اب لوگ ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی اس جماعت میں شامل ہو رہے ہیں جس میں سیدنا صدیق اور سیدنا علی اور سیدنا عمر اور اس طرح کے جلیل القدر صحابہ ہیں, سابقین اولین ہیں, رسول اللہ کا ساتھ دینے والے ہیں, وہ ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ کی ہے, احد کی جنگ کی ہے, عذاب میں ثابت قدم رہے ہیں, جو مکہ فتح کر چکے ہیں. ان لوگوں کے مقابل میں اب یہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو سیاسی حیثیت زیر بحث ہے, یعنی مذہبی حیثیت, اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مرتبہ, اللہ کے پیغمبر کی نگاہ میں ان کا درجہ, قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے, وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے. اس وقت ہم سیاسی قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو یہاں وہ حیثیت زیر بحث ہے جو ایک شہری کی ہوتی ہے. اس پس منظر میں یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا. اس کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے, اور اب دیکھیے کہ میں نے اس کو کس طرح واضح کرنے کی صحیح کی ہے. مسلمانوں کے حقوق, یعنی مسلمانوں کے حقوق, ان مسلمانوں کے حقوق جو اب اس ریاست مدینہ میں شہریت اختیار کر رہے ہیں. اس میں دو قرآن مجید کی آیات ہیں, دونوں سورہ توبہ میں ہے. ایک آیت 5 ہے, ایک آیت 11 ہے. یہ دو آیتیں ہیں جو شرائط بیان کر رہی ہیں. جس طرح آج کے زمانے میں حکومتیں اعلان کرتی ہیں کہ ہماری شہریت حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط ہے, تو اب چونکہ یہ موقع آ گیا ہے, لوگوں کو اس نظم میں شامل ہونا ہے ایمان لا کے. مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں, غیر مسلموں کی وہ حیثیت نہیں ہے جو قومی ریاستوں میں ہوتی ہے. لہذا قومی ریاست کے جدید تصور پر بھی اس کو قیاس نہ کیجیے. ان دونوں آیتوں میں پورا قانون بیان کر دیا گیا ہے، یعنی شہریت کا قانون بیان کر دیا گیا ہے. فرمایا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اب جب ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، وہ الٹیمیٹم یاد ہوگا کہ ان الفاظ میں دیا گیا کہ پہلے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد داروگیر شروع ہو جائے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ مکہ فتح ہو جائے، مسلمان حج کے لیے جائیں گے. اس زمانے میں سب سے بہترین جگہ پورے عرب تک کوئی پیغام پہنچانے کے لیے حج ہی کا موقع تھا اور عرفات کا میدان. تو یہ کہا گیا کہ یوم النہر کو، جس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے، یوم النہر کو یہ اعلان کر دیا جائے کہ 50 دن کی مزید مہلت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قتال کو ممنوع قرار دیا ہے. جیسے ہی یہ 50 دن گزریں گے اس کے بعد پھر داروگیر شروع ہو جائے گی، اور اس میں قانون بیان کر دیا گیا کہ جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ شرائط ہے. وہ ایمان کی شرائط بھی ہیں، اور اس وقت جو مسلمانوں کا نظم ریاست قائم ہو گیا ہے اس میں برابر کی سطح پر شامل ہونے کی شرائط بھی ہیں. تو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھ کے سورہ توبہ میں قرآن مجید نے یہ سارا پس منظر بھی واضح کیا، اس کا الٹیمیٹم بھی دیا، اور پھر یہ شرائط بھی بیان کی. تو سورہ توبہ ہی کی، جو قرآن مجید کی نویں سورہ ہے، سورہ توبہ ہی کی آیت 5 اور 11 ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی شرائط یہ ہیں، سو اگر توبہ کر لے، یعنی اس وقت تک یہ مشرکین ہیں یا اہل کتاب ہیں، سو اگر توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. یہ شرائط بیان کی گئی. 3 شرطیں ہیں، اسلام قبول کر لیا، نماز کا اہتمام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور زکوٰۃ. زکوٰۃ کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک پہلو سے اللہ کی عبادت ہے، اور اسلامی قانون میں دوسرے پہلو سے یہ حکومت یا نظم اجتماعی کا حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیکس کیا ہونا چاہیے اس کا فیصلہ ہے. سو اگر توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. الفاظ استعمال کیے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. دوسری آیت کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، بالکل وہی الفاظ ہیں. یہ آیت 5 ہے، وہ آیت 11 ہے. اس کے آخر میں کہا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اس کے آخر میں کہا ہے فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی اب ان کے خلاف پھر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. تو مثبت پہلو سے بھی حکم کو واضح کر دیا اور منفی پہلو سے بھی واضح کر دیا. کوئی داروگیر نہیں ہوگی، کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اب اس کے بعد ان کے لیے امان ہے، یہ اب یہاں اپنے حقوق کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس آیت میں کیا بیان کیا، حقوق کیا ہوں گے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب ان کی میں وضاحت کروں گا آگے. یہ دونوں آیتیں سورہ توبہ میں ایک ہی سلسلہ بیان میں آئی ہیں، 5 ہے اور 11 ہے، ایک ہی سلسلہ بیان ہے، بلکہ وہ پہلا شذرہ ہے سورہ کا جس میں ابتدائی احکام دیے گئے اور بعد میں عہد بعہد جیسے جیسے حالات ہوتے گئے مزید وضاحت کی گئی. یہ دونوں آیتیں سورہ توبہ میں ایک ہی سلسلہ بیان میں آئی ہیں. قرآن نے فرمایا ہے کہ حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیا جائے کہ مشرکین عرب میں سے جو لوگ یہ 3 شرطیں پوری کر دیں وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور تمہارے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دو. یہ وہی حج اکبر کا اعلان ہے، عملاً یہ 9 ہجری میں ہوا. جیسے کہ ہم تاریخ سے واقف ہیں، یہ حج سیدنا صدیق کی قیادت میں ہوا، مسلمان انہی کی عمارت میں حج کے لیے گئے، لیکن یہ آیات یعنی سورہ توبہ کی یہ ابتدائی آیات پڑھ کر سنانے اور یہ اعلان لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سیدنا علی کو دی گئی. تو 9 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیات وہاں پڑھ کے سنائی حج اکبر کے دن. اس میں جو شرائط بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ اولاً کفر و شرک سے توبہ کر کے وہ اسلام قبول کر لیں. یعنی اگر ان کو اب مسلمانوں کے ساتھ برابر کے حقوق حاصل کر کے اس ریاست میں رہنا ہے اور زندگی کی ضمانت حاصل کرنی ہے تو کفر و شرک سے توبہ کریں اور اسلام قبول کر لیں. پیغمبر کے اتمام حجت کے بعد ان کے لیے اب اور کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلی شرط یہ. ثانیاً اپنے ایمان و اسلام کی شہادت کے طور پر نماز کا اہتمام کریں, یعنی عملی طور پر آگے بڑھیں اور اللہ کے سامنے جس کی توحید کا اقرار کر کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں سرف گندہ ہوں. نماز کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ عبادت ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی نظم میں ایمان کا اظہار ہے, تو اس کا ثبوت فراہم کریں. ثالثاً حکومت کا نظم چلانے کے لیے اس کے بیت المال کو زکوٰۃ ادا کریں. تو یہ شرائط بیان کر دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی حکم کی وضاحت میں فرمایا ہے. یہ حکم قرآن مجید میں اپنے سیاق سباق کے لحاظ سے بیان ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس کی وضاحت کی یا لوگوں کو بتایا. اسی طرح کی ایک یہ وضاحت ہے جو میں مسلم سے پڑھ رہا ہوں. یہ رقم ہے 129. قرآن مجید کے اس حکم کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوه اسموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ. اس سے یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بات بیان کرتے ہیں یا قرآن مجید میں ایک چیز بیان ہو چکی ہو اس کے بارے میں کوئی وضاحت فرماتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھتے ہیں. پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں. ان لوگوں سے یعنی مشرکین عرب سے, وہی یہاں پہ مقصود ہے. اور جنگ کروں اس لیے کہا گیا ہے کہ سورہ توبہ میں یہ بتا دیا گیا کہ پیغمبر کے اتمام حجت کے بعد اب ان کے لیے جینے کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام اور تلوار میں سے ان کو کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے, وہ یہاں میرا موضوع نہیں, اس وجہ سے میں اس پر یہاں تفصیل سے گفتگو بھی نہیں کر رہا. یہاں میں نے اسی لیے اپنی کتاب میں ایک نوٹ نیچے لکھ دیا ہے, ایک حاشیہ, اور وہ یہ ہے کہ اس روایت میں جنگ کے ذکر سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو. یہ محض اس لیے ہوا ہے کہ اس وقت معاملہ مشرکین عرب سے تھا جن کے بارے میں قرآن نے وضاحت کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر اتمام حجت کے بعد اسلام یا تلوار میں سے کسی ایک کا انتخاب انہیں لازماً کرنا ہے. ان کے لیے یہ سزا سورہ توبہ میں بیان ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حوالہ دے کے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں. قرآن میں کیا تھا؟ فَإِن تَابُوا, وہ توبہ کر لیں. یہ دیکھیے رسول اللہ نے جب اس کو بیان کیا تو وضاحت کر دی کہ توبہ سے مراد کیا ہے. تو یہ ہے روایت یا حدیث کا قرآن کے ساتھ تعلق. اس میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کیونکہ یہی توحید دین کی بنیاد ہے, اور قیامت تک اب دین کا ماخذ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں باتوں کی شہادت دیں, یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیں, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے. اس میں وضاحت کر دی کہ فخلو سبیلہم کا کیا مطلب ہے, یعنی جب یہ کہا کہ ان کی راہ چھوڑ دو تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ حرمت جو انسان کو حاصل ہے اور مسلمان کو بدرجہ اتم حاصل ہے, یعنی اس کی جان، اس کے مال اور اس کے آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا. تو یہ حرمت ان کو حاصل ہو گئی ہے، یہ مطلب ہے فخلوا سبیلہم کا. الا یہ، وہ یہ شرائط تسلیم کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، الا یہ کہ وہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں. کسی حق کے تحت، یہ وہی چیز ہے جس کی میں نے بہت وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی سعی کی ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی نظم اجتماعی کو یا معاشرے کو یا حکومت کہہ لیجئے سادہ لفظوں میں، جان مال آبرو کے خلاف اقدام کا حق کب حاصل ہوتا ہے؟ جب حق تلفی ہو جائے، جب کوئی شخص آگے بڑھ کر دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے. تو ہمارے قانون میں یا ہماری شریعت میں یا اسلامی قانون میں بھی وہ چیزیں واضح کر دی گئی ہیں. ایک آدمی نے اگر قتل کیا ہے تو قتل کے بعد اب اس کی جان کو حرمت حاصل نہیں رہی، اسی طرح سے اس کے مال کو بھی حرمت حاصل نہیں رہی. اب وہ قانون کے مطابق حدود کے اندر اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے یا اس کی جان کے خلاف اقدام ہو سکتا ہے. چنانچہ قصاص میں لوگ قتل کیے جاتے ہیں، دیت کے طور پر ان پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. تو جان مال اور آبرو کو حفاظت حاصل ہے، حرمت حاصل ہے، یہ شخصی لحاظ سے بھی حاصل ہے، یہ نظم اجتماعی کے اعتبار سے بھی حاصل ہے. اور اگر غور کریں تو ہمارے ہاں جو حقوق کی فہرستیں بنائی جاتی ہیں، یہ ایک جملہ ہی کافی ہے. یعنی جو حضور نے ارشاد فرمایا اور جو قرآن نے بیان کیا کہ انسان کی جان مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، تو اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اس کے خلاف کوئی اقدام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا حق کس وجہ سے حاصل ہوا ہے، کس بنیاد پر حاصل ہوا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے اس کو بتانا ہے کہ میرے خلاف یہ اقدام ہونا چاہیے یا نہیں، آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو اس حرمت کو پامال کرنے کا حق کیسے حاصل ہوا. اسی لیے وہ لوگ کے جو دین کے نام پر اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں، ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ یہ حق ان کو کس نے دیا ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کریں. یہ حق خدا نے نہیں دیا. اس لیے ایسا ہر اقدام اور ایسی ہر مداخلت یہ دین کے، شریعت کے خلاف ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو واضح کیا کہ الا بحق کہا. یہ تو اب ان کو حرمت حاصل ہو گئی، ان کی جان مال آبرو کے خلاف اب زمین پر خدا کا پیغمبر بھی کوئی اقدام نہیں کر سکتا. اپنے بارے میں فرمایا فَإِذَا فَعَلُوهُ أَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے. جو مجھے اختیار دیا گیا تھا وہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ تک مقید کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اب اس کے بعد ختم. لیکن الا بحق، اب کوئی حق قائم ہونا چاہیے، یا جان پر قائم ہوگا جس کی مثال میں نے دی کہ قتل کر دیا ہے، فساد برپا کر دیا، یا مال پر حاصل ہوگا جیسے کسی پر دیت عائد کی جائے یا جرمانہ کیا جائے، جس طرح کے کوئی ٹریفک کے قوانین کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے مال کے خلاف آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے. یعنی اب آپ کہتے ہیں کہ یہ خلاف ورزی کی ہے تو اس میں اتنا روپیہ یا اتنے ڈالر آپ کو دینے پ�ڑیں گے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی وضاحت فرما دی اور یہ بتا دیا کہ اب صرف حق ہے جس کے اصول پر مداخلت ہوگی، اور وہ حق اب ان لوگوں کو بتانا پڑے گا. وہ بتائیں گے کہ یہ حق ان کو خدا نے دیا ہے، یہ حق ان کو علم و عقل کے مسلمات کے لیے اسے حاصل ہے، محض دین کے احکام کی فہرستیں بیان کرنے سے یہ حق نہیں حاصل ہو جائے گا، بتانا پڑے گا. رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے. یعنی اب رہ گیا یہ بات کہ یہ ان کا باطن کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں، تو یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. یہ سیاسی معاملہ ہے، وہ ایسے کیا جائے گا، حساب وہ خدا قیامت میں لے گا کس نے کیا کیا، کیسے کیا. تو فرمایا رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے، وہ حساب ہم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی، یعنی یہ بتا دیا کہ جو حکم سورہ توبہ کی آیت 11 اور آیت 5 پہ بیان ہوا ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزوں کو پابند فرمایا ہے وہ یہ چیزیں. یہ حکم مشرکین عرب کے لیے تھا، یعنی یہ ساری بات کن کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ ان مشرکین عرب کے ساتھ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین ہوئے اور اللہ کے ایک پیغمبر کی طرف سے ان پر حجت پوری ہوئی اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا کا اعلان بھی ہوا اور سزا سے بچ نکلنے کے لیے راستہ بھی بتایا گیا. یہ حکم مشرکین عرب کے لیے تھا، لیکن صاف واضح ہے کہ جن پر خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کیا گیا، جب ان سے براہ راست خدا اور رسول کی حکومت میں، یعنی جو حکومت مدینہ میں اس وقت قائم تھی وہ میری آپ کی حکومت نہیں تھی، وہ اللہ کی حکومت تھی، حکومت الہیہ تھی، خدا اور رسول کی حکومت تھی، ان سے براہ راست خدا اور رسول کی حکومت میں کوئی مطالبہ اس سے زیادہ نہیں کیا گیا، یعنی اللہ نے اللہ کے رسول کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ اس سے آگے کوئی مطالبہ کرے یا آگے کسی چیز کے سیاسی طور پر ان پر لاگو کرنے یا نافذ کرنے کا اقدام کرے. تو بعد کے لوگوں سے بدرجہ اولا نہیں کیا جا سکتا، یعنی بعد میں کس کا یہ حق ہے اور کس کا مقام ہے، بس اس سے آگے کوئی بھی نہیں اب بڑھ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی مہر لگا دی. چنانچہ مسلمانوں کے حقوق سے متعلق جو بنیادی اصول قرآن کی ان آیتوں سے متعین ہوتے ہیں وہ یہ، یعنی یہ حدیث ہے، اس سے پہلے قرآن کی آیات، ان کا پس منظر، ان سے جو استدلال ہم موجودہ زمانے میں کر سکتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، اس کو واضح کرنے کے بعد اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیا اصول ہیں جو ان سے نکلتے ہیں. اول یہ، پہلا اصول یہ ہے، پہلا قاعدہ یہ ہے، اول یہ کہ جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ اللہ کے حضور میں سرفگندہ ہونے کے لیے تیار ہیں، نماز کا اہتمام کرنے کے لیے تیار ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں، اول یہ کہ جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں، اس سے قطع نظر کہ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے، یعنی اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو ہمارے مخالف رہے تھے، یہ تو ہجرت کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ تو سابقین نہیں ہیں، انہوں نے تو ساتھ نہیں دیا، یہ تو بدر و احد میں آ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، اس سے قطع نظر کہ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے، یعنی ان کے ان اعمال کا حساب اب اللہ کے ذمے ہے، وہ کرے گا، وہ بتائے گا، یہاں اس نے اپنے قانون کے مطابق جو مہلت دے دی ہے، ہمیں دنیوی قانون میں اسی کا احترام کرنا ہے. اس سے قطع نظر کہ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے، قانون و سیاست کے لحاظ سے وہ مسلمان قرار پائیں گے، یعنی پورے مسلمان، یہ نہیں ہے کہ وہ آدھے ہیں یا ایک چوتھائی ہیں، پورے مسلمان قرار پائیں گے اور وہ تمام حقوق انہیں حاصل ہو جائیں گے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کی حکومت میں ان کو حاصل ہونے چاہیے. یہ پہلی بات ہے جو بتائی گئی ہے کہ اب وہ برابر کے شہری ہیں، ان میں اور سیدنا صدیق میں، ان میں اور سیدنا علی میں، ان میں اور جلیل القدر صحابہ میں قانون اور سیاست کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، وہ برابر ہیں. دوم یہ کہ عام مسلمان ہوں یا ارباب اقتدار، ان شرطوں کے پورا کر دینے کے بعد ان کا باہمی تعلق لازماً اخوتی کا ہے، یعنی اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اب برابری، برابری کو جب عربی زبان میں بیان کرنا ہو تو اخوت، یعنی اگر آپ کہیں گے کہ وہ تمہارے بیٹے ہیں تو اس میں تو ماتحت ہونے یا باپ یا ماں کی برتری کا تصور آئے گا. تو جب بھائی کہا جاتا ہے تو ادب کی زبان میں اس کا مطلب ہے برابر ہے. دوم یہ کہ عام مسلمان ہوں یا ارباب اقتدار، ان شرطوں کے پورا کر دینے کے بعد ان کا باہمی تعلق لازماً اخوتی کا ہے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہے اور اس طرح قانونی حقوق کے لحاظ سے بالکل برابر ہے. اب وہ ایک سطح پر ہیں، ان میں اور پہلے ایمان لانے والوں میں یا رسول اللہ کا ساتھ دینے والوں میں قانونی طور پر اب کوئی فرق نہیں، ان کے درمیان کسی فرق کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں مانی جا سکتی. قرآن نے اس مدعا کے لیے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی وہ دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ الدین کے لفظ سے ظاہر ہے کہ یہاں اسلام مراد ہے، اور فَإِخْوَانُكُمْ کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، جلیل القدر صحابہ کو خطاب کر کے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان تین شرطوں کے پورا ہو جانے کے بعد تمہاری اور ان نئے ایمان لانے والوں کی حیثیت بالکل برابر ہوگی، ان کے اور تمہارے قانونی حقوق میں کسی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح گویا سیاست کیا ہے، سیاسی حقوق کیا ہیں، ریاست کا نظم کیا تقاضا کرتا ہے، اس کو اور لوگوں کے دینی مراتب کو الگ کر دیا۔ وہ اللہ کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے دل میں جیسی کچھ بھی ان کی عزت ہے، وہ تاریخ میں اپنی جو حیثیت بنا چکے ہیں، وہ السابقون ہیں یا وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، وہ اپنی جگہ الگ رہے گی، لیکن قانونی حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عدالت میں، قانون میں، ضابطے میں، سیاسی حقوق میں برابری۔ سوم یہ کہ اخوت کا یہ رشتہ قائم ہو جانے کے بعد، یعنی اب چونکہ رشتہ برابری کا، بھائی کا قائم کر دیا گیا ہے، سبب یہ کہ اخوت کا یہ رشتہ قائم ہو جانے کے بعد سب مسلمانوں پر، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا ارباب حل و عقد میں سے، وہ تمام ذمہ داریاں خود بخود عائد ہو جاتی ہیں جو عقل و فطرت کی روح سے ایک بھائی پر اس کے بھائی کے بارے میں عائد ہونی چاہیے۔ صرف برابری نہیں ہے بلکہ باہمی ذمہ داریاں بھی اب متعین ہو گئیں۔ چنانچہ اسی پر پھر آگے سورہ حجرات میں یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کا باہمی رشتہ کیا ہے، یعنی کیا وہ ایک قوم ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں قیام پاکستان سے پہلے یہ بحث پیدا ہو گئی کہ مسلم قومیت ہی ہو سکتی ہے، یعنی مسلمانوں کی کوئی دوسری قوم نہیں ہو سکتی، نہ نسل کے لحاظ سے، نہ برادری کے لحاظ سے، نہ رنگ کے لحاظ سے، نہ وطن کے لحاظ سے۔ یہ ایک بالکل غلط بات تھی۔ قومیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، وہ ہر لحاظ سے ہوں گی، ان کا قومیتوں کا احترام کیا جائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ حجرات میں بتایا ہے کہ یہ اس کے قانون کے مطابق وجود میں آتی ہیں، اس لیے کہ جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا۔ انسان کی شخصیت جس طرح انفرادی اظہار چاہتی ہے، اسی طرح برادری کے لحاظ سے بھی، رنگ کے لحاظ سے بھی، نسل کے لحاظ سے بھی، وطن کے لحاظ سے بھی، مسلک کے لحاظ سے بھی ایک اظہار چاہتی ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن مسلمانوں کا رشتہ کیا ہے قومیت کا، قرآن نے بتایا کہ انما المؤمنون اخوہ، ان کا رشتہ اخوت کا، یعنی وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں تو ایمان کے تعلق سے وہ بھائی ہیں۔ سوم یہ کہ اخوت کا یہ رشتہ قائم ہو جانے کے بعد سب مسلمانوں پر، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا ارباب حل و عقد میں سے، یعنی خواہ وہ مسلمانوں کے عوام ہیں یا ان کے حکمران ہیں جو ان کا نظم چلا رہے ہیں، وہ تمام ذمہ داریاں خود بخود عائد ہو جاتی ہیں جو عقل و فطرت کی روح سے ایک بھائی پر اس کے بھائی کے بارے میں عائد ہونی چاہیے۔ یعنی اب اگر ان کی کوئی ضرورت ہے، ان کے اوپر اگر بھوک کا حملہ ہوا ہے، ان پر کوئی خطرہ لاحق ہے، تو یہ ایک بھائی کے حوالے سے، بھائی پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ معاشرتی لحاظ سے پورے اس مسلمان معاشرے کے فرد پر عائد ہو گئی ہیں، یہ ان کی حیثیت ہے۔ چہارم یہ کہ آخرت میں جواب دہی کے لحاظ سے اسلام کے مطالبات اپنے ماننے والوں سے خواہ کچھ ہوں، یعنی آخرت میں تو بہت مطالبات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کو خورونوش میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، بہت سی عبادات ہیں جو یہ نماز کے علاوہ بھی ان پر عائد کی گئی ہیں، حج کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، غرض اسلام کے احکام کی ایک لمبی فہرست ہے جو اخلاقی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی ہر مسلمان کو پابند کرتی ہے، تو وہ اسلام کے مذہبی مطالبات ہیں۔ چہارم یہ کہ آخرت میں جواب دہی کے لحاظ سے، یعنی ان کی نوعیت کیا ہے، اس میں بندے کو آخرت میں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور وہاں اس کو کیا صلہ ملے گا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام یا دین کے جو احکام ہیں ان کی کتنی پیروی کی، اخلاص کے ساتھ کی، نیک نیتی کے ساتھ کی، یہ سب آخرت سے متعلق ہے۔ چہارم یہ کہ آخرت میں جواب دہی کے لحاظ سے اسلام کے مطالبات اپنے ماننے والوں سے خواہ کچھ ہو، جتنے مرضی مطالبات ہوں، سب معلوم ہیں، مسلمانوں کو بھی قرآن میں بھی لکھے ہوئے ہیں، سنت میں بھی ہیں، مسلمانوں کے ارباب حل وقت یعنی وہ ہیں اللہ کے مطالبات، ان کے لیے بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دے آخرت میں، مسلمانوں کے ارباب حل وقت یعنی ان کے حکمران، اگر کہیں کوئی حکومت قائم ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی حکومت ہے تو جو مطالبات ان سے کر سکتے ہیں دینی لحاظ سے، اب یہ زیر بحث ہے، وہ بس یہ تین ہی مطالبات ہیں جو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان فرما دیے. اگر کسی موقع پر یا کسی علاقے میں یا کسی جگہ حقوق کا مسئلہ زیر بحث ہو جائے، یعنی مسلمانوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ باعث نزاع بن جائیں، اس وقت تو میں نے عرض کیا کہ یہ بحث اس لیے ارریلیونٹ محسوس ہوتی ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق مان لیے گئے اور وہ بنیادی حقوق اب اقوام متحدہ کے چارٹر کا حصہ بن گئے، وہ ملکوں کے دساتیر تک میں مانے جاتے ہیں، تو لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا بات کہی گئی ہے. لیکن جب یہ سب نہیں تھا تو اب مسلمانوں کے لیے اللہ نے اس کو متعین کیا. تو فرمایا کہ یہ تین مطالبات ہیں جو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان فرما دیے ہیں، یعنی مسلمانوں کی حکومت میں ایک مسلمان مسلمان کی حیثیت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر اس کو یہ تین شرطیں پوری کرنی ہوگی. ان میں نہ کمی کے لیے کوئی گنجائش ہے نہ بیشی کے لیے. عالم کے پروردگار نے ان پر خود اپنی مہر ثبت کر دی، یعنی اب کسی کا یہ کام نہیں رہا کہ وہ اپنی حکومت قائم کرے اور یہ کہے کہ یہ میں طے کروں گا کہ فلاں کو ڈرائیونگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اور فلاں کو لباس کیا پہننا ہے، اور فلاں کو موسیقی سننی ہے یا نہیں سننی. کسی کا حق نہیں رہا، یہ حقوق ختم ہو گئے، یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. بندوں کی حیثیت سے ارباب حل وقت یا حکومت، بس یہی تین مطالبات، دینی مطالبات یہی ہیں. اس وجہ سے کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی حکومت، کوئی شورا، کوئی پارلیمان اب قیامت تک ان شرائط کے پورا کر دینے کے بعد مسلمانوں کی جان، مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف کسی نوعیت کی کوئی تعدی نہیں کر سکتی. یہ حرمت کا بیان ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا. جو حکومت یا جو لوگ یا جو گروہ بھی اس سے آگے کوئی مطالبہ کریں گے وہ خود اس قانون کی، اس حکم کی خلاف ورزی کا ارتکاب کریں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے حکمران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب مانعین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، جب سیدنا صدیق نے حکومت سنبھالی تو بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے، وہ قبائلی زندگی میں عادی تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جو اسلامی قانون کی روح سے تنہا ٹیکس ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب مانعین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تو لوگوں کے معارضے پر انہوں نے کہا کہ میں جنگ کروں گا، یہ تو لازمی شرائط ہے، ان میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ لوگ اگر ایک رسی بھی رسول اللہ کے زمانے میں زکوٰۃ کی، اونٹ کی ایک رسی بھی دیتے رہے ہیں تو دینی پڑے گی، میں تلوار اٹھاؤں گا. تو لوگوں نے، یعنی خود مسلمانوں میں بلکہ خود سیدنا عمر جیسی شخصیت نے بھی معارضہ کیا کہ آپ کیسے یہ اقدام کر سکتے ہیں. تو اس معارضے پر یہ حقیقت پوری قطعیت کے ساتھ اس طرح واضح فرمائی. اب سیدنا صدیق نے وہی بات جو میں عرض کر چکا اس موقع پر کس طرح، کس شان کے ساتھ کہی. انہوں نے فرمایا، قال اللہ تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُ فَوْقَهُنَّ وَلَا أَكْثَرُ دُونَهُنَّ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی آیت کا حوالہ دیا، یہی آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو. اس لیے خدا کی قسم میں ان شرطوں پر کسی اضافے کا مطالبہ نہیں کروں گا اور نہ ان میں کوئی کمی برداشت کروں گا. یعنی یہ تو ہر حال میں پوری کرنی ہوگی، لیکن میرے حدود کیا ہیں، میں ان میں کمی نہیں کروں گا، لیکن ان کے علاوہ کوئی دینی حکم ان پر نافذ کرنے کا مجھ کو حق نہیں ہے، یہ بتا دیا انہوں نے. اور ان الفاظ میں بتایا لا اصل و فوق ہننا، ان تین شرائط کے اوپر ایک چیز کا بھی میں ان سے مطالبہ نہیں کر سکتا اور نہ ان میں کوئی کمی کرنے کے لیے میں تیار ہوں گا۔ تو اس طرح سے یہ بات سیدنا صدیق نے اللہ کے آخری پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی پہلی حکومت میں اس شان کے ساتھ واضح کر دی۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔